أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعض اللحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. درود بھیجے محمد و آل محمد. انتہائی معزز و مکرم، واجب الاحترام فرزندان توحید، عاشقان مصطفیٰ، پیروان مکتب امامت، راہیان راہ شہادت، معرفت امام سے نصرت امام تک سلسلہ گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے، اور پچھلی مجالس میں یہ گزارشات عرض کی کہ شیعہ سنی متفقہ یہ حدیث موجود ہے رسول گرامی اسلام سے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے. توجہ فرما رہے ہیں، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور جاہلیت سے مراد، چھٹے امام نے واضح فرما دی، جاہلیت کفر و نفاق و ضلال. جاہلیت سے مراد جہالت نہیں ہے، بلکہ جاہلیت سے مراد ما قبل اسلام کی موت ہے، کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مرے. اب ایک دعوت فکر میں نے چند دن پہلے دی تھی کہ جب تمام مکاتب فکر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ یکون من بعدی اثنا عشر خلیفہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، تو میں نے دعوت فکر یہ دی تھی کہ ہر مکتب کو چاہیے کہ پھر ڈھونڈے وہ 12 کون ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ دعوت فکر تھی. جب حدیث متفقہ ہے، جب سب کے ہاں یہ حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، تو اب سب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ 12 کون ہیں. البتہ مکتب اہل بیت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے 12 عطا کیے ہیں، رسول کے گھر سے عطا کیے ہیں، اور سارے معصوم عطا کیے ہیں. اب دوسرا مرحلہ فکر، دوسری دعوت فکر کیا ہے؟ جب شیعہ سنی تمام علماء لکھ رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جب رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے زمانے کے، اس کا مطلب یہ ہوا، پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے. توجہ فرمائی آپ نے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے. اب دوبارہ دعوت فکر ہے جوانوں کو، امت مسلمہ کو، تمام مکاتب فکر کو، اپنے بھائیوں کو، کہ ڈھونڈیں، پوچھیں، تلاش کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں کہ آپ کا اس وقت کا امام کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ دعوت فکر ہے کہ ڈھونڈیے آپ کا اس وقت کا امام کون ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارا امام کون ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا ہمارے 12 کے 12 کے بارے میں یہ فرمایا گیا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ 12 ہیں لیکن 12 ایک وجود کا استمرار ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی، 250 سالہ انسان. وہ انسان جس کی عمر، جس کی ایج کتنی ہے، 250 سال، 250 سال. کیا مطلب؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کی ایج ہے 250 سال، وہی انسان کبھی مکہ میں اعلان نبوت کرتا ہے، وہی انسان کبھی ہجرت کر کے آ کے مسجد نبوی بناتا ہے، وہی انسان کبھی خندق میں نظر آتا ہے، وہی انسان کبھی خیبر میں قلعہ کموس اکھاڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہی انسان کبھی امت کو بچاتے ہوئے صلح نامہ پہ دستخط کرتے نظر آتا ہے، وہی ایک انسان کبھی میدان کربلا میں بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہوئے نظر آتا ہے، وہی ایک انسان کبھی امت محمدی اور انسانیت کو صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہی انسان کبھی باقر العلوم بن کے علم کی راہوں کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے، وہی ایک انسان کبھی مسجد نبوی میں یونیورسٹی بنا کے 4000 شاگرد پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی ایک انسان کبھی موسیٰ کاظم بن کے 14 سال زندار کے اندر رہ کے اپنی ہدایت کو جاری و ساری رکھتے ہوئے نور ہدایت الہی کے انوار کو بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی ایک انسان ہے جو مدینہ سے خراسان آتا ہے اور مامون کا ولی عہد بنتا ہے، وہی ایک انسان ہے جو سورہ کوثر کی دوسری تفسیر بن کے جواد الائمہ بن کے نظر آتا ہے، وہی ایک انسان ہے جو نقاوت کی معراج پہ پہنچتا ہے اور نقی نظر آتا ہے، وہی ایک انسان ہے جو زمانے کو امام العسکرین بن کے عسکری بن کے نظر آتا ہے. آیت اللہ خامنائی کہنا یہ چاہتے ہیں، وہ انسان جس نے غار حرا سے اپنی انسانیت کو شروع کیا تھا، کعبے کی چھت پہ اسی انسان کا ظہور ہونا ہے. وہ ایک انسان ہے 250 سالہ انسان. میں اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے، ایک انسان ہے 250 سالہ انسان، لیکن وہی ہے جو اعلان نبوت سے چلا ہے، حقیقت ایک ہے. جس طرح سے امیر المؤمنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ، بہت شکریہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ، نوح کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ، عیسیٰ کو اپنی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے. کیا کرے، کیا کرے، کیا عظمت ہے، کیا کیا مہلت ہے، کیا موقع ہے کہ میں ایک انسان ایک ہی لحظے میں آدم کے علم کو دیکھ لوں، نوح کے تقویٰ کو دیکھ لوں، ابراہیم کی خلت کو دیکھ لوں، موسیٰ کی حیبت کو دیکھ لوں، عیسیٰ کی عبادت کو دیکھ لوں. فَلْيَنْظُرْ عِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبْ، جو سارے انبیاء کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے وہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. اب علی کا نائب 12واں کون ہونا چاہیے؟ وہ علی جو جوف کعبہ میں آئے. اب دیوار کعبہ پہ، کعبہ کی چھت پہ کسے آنا چاہیے؟ کہ روایات یہ کہتی ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی نے اس روایت کو نقل کیا، حدیث صحیح ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، اپنی پشت لگا کے کہیں گے، من ارادا ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا آدم وشیس، جو آدم اور شیس کو دیکھنا چاہتا ہے میں آدم بھی ہوں وشیس بھی ہوں. من ارادا ان ينظر الى نوح و ابن ہی سام، جو نوح اور اس کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہتا ہے میں نوح بھی ہوں میں سام بھی ہوں. جو ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے میں ابراہیم بھی ہوں میں اسماعیل بھی ہوں. جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے میں موسیٰ ہوں. جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے میں عیسیٰ ہوں. جو سرور کائنات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے میں محمد مصطفیٰ رہا ہوں. جو علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے, میں علی مرتضیٰ ہوں. من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین, جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں حسن بھی ہوں میں حسین بھی ہوں. ومن اراد ان ينظر الائمۃ من ولد الحسین, جو حسین کی اولاد میں موجود سارے ائمہ کو دیکھنا چاہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے, میں حسین کی اولاد میں موجود وہ سارے اماموں کو ایک ہی شکل میں تمہیں نظر آؤں گا. یعنی آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آدم سے عیسیٰ تک یا آدم سے خاتم تک, علی سے عسکری تک, سارے اس کائنات کے اولیاء کے اوصاف کو ملایا جائے اور اس کا نچوڑ لیا جائے تو جو بنتا ہے وہ آپ کا اور میرا امام زمانہ ہے. یا کیا عظمت ہے, حضرت آدم سے لے کر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک, جس نے کمالات کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے. یہ ہیں امام زمانہ. آپ روایات میں پڑھتے ہیں, آپ کا امام جمعہ خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے, وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا. امام زمانہ وہ ہیں جن کے صدقے میں پورا عالم رزق پاتا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. امام زمانہ وہ ہیں جن کے صدقے میں آسمان اور زمین باقی ہیں. یعنی آپ اور میں صرف امام زمانہ کے صدقے میں سانس نہیں لیتے, جبرائیل بھی امام زمانہ کے صدقے میں باقی ہے, میکائیل بھی امام زمانہ کے صدقے میں. وہ امام جو غائب ہیں, اب اگر معرفت کی نظر سے دیکھا جائے تو غائب وہ نہیں ہیں, غائب میں اور آپ ہیں. وہ تو ہر جگہ پہ حاضر ہیں, وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. میری باس نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے, روزانہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی تھی کہ امام زمانہ کی طول عمر کے حوالے سے عرض کیا جائے, امام زمانہ کی غیبت کے اسباب کے حوالے سے عرض کیا جائے. لیکن دیکھیں, میرا موضوع ہے معرفت امام. امام کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا, آج کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں. امام کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید پہلے بھی عرض کیا ہے, امام کا نام, امام کے والدین کا نام, امام کی تاریخ ولادت, امام کی تاریخ شہادت, امام کی تاریخ غیبت, اگر اس سے مراد معرفت امام ہے تو یہ تو امام کے دشمنوں کو بھی حاصل ہے. معرفت امام سے مراد ہے دو چیزوں کی معرفت, ایک امام کے کمالات کی معرفت اور دوسری امام کے اہداف کی معرفت. توجہ فرما رہے ہیں, ایک ہے امام کے کمالات کی معرفت کہ وہ میرا امام ہے کس طرح کا, جو میں نے چند دن عرض کیا کہ ہمارے ائمہ کے کمالات یہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں, معصوم ہیں, عالم علم لدنی ہیں. ہم امام اسے مانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی سوال آ جائے تو اسے کسی سے پوچھنا نہ پڑے, دنیا کی کوئی بھی مشکل آ جائے تو وہ کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ہدایت انسانی کا ہے. اگر علم کامل نہیں ہوگا تو کسی بھی جگہ پر انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا, اگر معصوم نہیں ہوگا تو کسی بھی جگہ پر غلطی کر بیٹھے گا. بھئی اگر آپ کو کسی شخص کی ڈرائیونگ پہ اطمینان نہ ہو, آپ 5 کلومیٹر اس کے ساتھ گاڑی پہ نہیں بیٹھتے. امت کو ان لوگوں کے ہاتھ میں کیسے دے دیا جن کے نہ علم کا پتہ تھا نہ عصمت کا پتہ تھا. انسانی عقل کہتی ہے اس کے پیچھے چلو جو غلطی نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں, اس کے پیچھے چلو جو غلطی نہ کرے. امام کو ولایت تکوینی حاصل ہے, پہلے بھی عرض کیا, امام چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا سکتا ہے, امام چاہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے, امام چاہے تو امام کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھنا شروع کریں, امام چاہے تو درخت بولنا شروع کریں, امام چاہے تو قالین پہ بنا ہوا شیر, توجہ فرما رہے ہیں, امام چاہے تو قالین پہ بنا ہوا شیر اپنی حقیقی صورت میں سامنے آ جائے اور وہ جادوگر جو امام کے منہ سے نوالا چھین رہا تھا اس جادوگر کو اپنے منہ میں لے جائے, اور جب مامون کہے کہ مولا واپس لٹا دیجئے، اس جادوگر کو واپس لٹا دیجئے۔ تو امام کیا فرمائے کہ اگر موسیٰ کے عصا نے وہ سانپ واپس کیے ہوتے، اگر موسیٰ کے، امام جو چاہے کر سکتا ہے، یہ امام کی ہے ولایت تکوینی، لیکن امام کی جو ذمہ داری ہے ہدایت کی، وہاں امام اپنی ولایت تکوینی کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ اب عجیب مرحلہ فکر ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ امام کے پاس ولایت تکوینی ہے، امام چاہے تو زمین کو آسمان کرے، آسمان کو زمین کرے، چاہے تو مرد کو خاتون کرے، خاتون کو مرد کرے، چاہے تو انسان کو حیوان کرے، حیوان کو انسان کرے، چاہے تو تصویر کو زیرو کرے، زیرو کو تصویر بنا دے، لیکن یہ امام ہدایت میں اپنی ولایت تکوینی کو استعمال نہیں کرتا۔ اب یہاں پتہ چلے گا نصرت امام کا مطلب کیا ہے، کیوں امام استعمال نہیں کرتا۔ بھائی اگر امام نے ہدایت میں اپنی ولایت تکوینی کو استعمال کیا ہوتا تو سید الشہداء 3 دن کیوں بھوکے پیاسے رہتے، دریا کو حکم کرتے وہ آ جاتا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سید سجاد کیوں اسیر رہتے، ایک دفعہ ارادہ کرتے ہتھکڑیاں خود ٹوٹ جاتی، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں زندان میں رہتے، ایک مرتبہ ارادہ کرتے زندان ٹوٹ جاتا؟ نہیں، امام مقام ہدایت میں معجزہ نہیں کرتا۔ معجزے کا مقام ہے صرف اس بات امامت کے وقت، جب امامت کو ثابت کرنا ہے تب معجزہ دکھانا ہے، لیکن امام مقام ہدایت میں معجزہ نہیں کرتا، کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کر نہیں سکتا، دیکھیے اگر امام کر نہیں رہا یہ اور بات ہے، اور کر سکتا ہے یہ اور بات ہے۔ یہ تو ایک عوامانہ سطحی باتیں ہیں، عامیانہ باتیں ہیں، اور ان پڑھ لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مدد، تم مدد کو بلاتے ہو، اگر مدد کر سکتے ہوتے تو خود اپنے بچوں کو بچا لیتے، اگر رسول مدد کر سکتے ہوتے تو اپنے دانت بچا لیتے، اگر حسین مدد کر سکتے ہوتے تو اپنے جوان بچوں کو بچا لیتے، علی مدد کر سکتے ہوتے تو اپنے جوان بچوں کو بچا لیتے۔ ہو یہ تو آپ کی سطح ذہنی یہ ہے، ورنہ تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تم کس سے مدد مانگتے ہو، کہا جائے گا ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ خوب اگر خدا مدد کر سکتا ہے تو اپنے حبیب کے دانت کیوں نہیں بچائے؟ جنے فرمائی آپ، اگر خدا مدد کر سکتا ہے تو اپنے حبیب کے دانت کیوں نہیں بچائے، اگر خدا مدد کر سکتا ہے تو اپنے محبوب علی کو کیوں نہیں بچایا، اگر خدا مدد کر سکتا ہے تو اپنے محبوب اصحاب کو ان جنگوں میں کیوں نہیں بچایا جو قتل ہوتے رہے، جو شہید ہوتے رہے؟ اس کا مطلب کر سکنا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کر سکنا اور بات ہے، امام کر سکتا ہے سب کچھ، کرتا ہے کچھ کچھ، جہاں پر حکمت کو دیکھتا ہے وہاں پر اپنی ولایت کو اعمال کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مقام ہدایت میں اپنی ولایت تکوینی کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ ہاں یہ اہم بات ہے، کیوں نہیں کرتا، وجہ کیا ہے، امام مقام ہدایت میں اپنی ولایت کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر امام مقام ہدایت میں اپنی ولایت کو استعمال کرے گا تو امت کا امتحان کیسے ہوگا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اگر امام ہر جگہ پہ اپنی ولایت کا استعمال کرے گا تو امت کا امتحان کیسے ہوگا؟ خدا نے لینا ہے امت کا امتحان، کہ ایسے نہ ہو سب کچھ امام کرے امت خاموش بیٹھی رہے، نہیں، خدا نے دیکھنا ہے کون ہے جو اٹھتا ہے اور امام کی ہمراہی کرتا ہے، کون ہے جو اٹھتا ہے اور امام کی نصرت کرتا ہے؟ وہ عیسیٰ جو مردے کو زندہ کر سکتے تھے، وہ عیسیٰ جو مادر زاد اندھے کو، وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے اسے آنکھیں دے سکتے تھے، وہ عیسیٰ جو کوڑی کو ہاتھ لگاتے وہ صحت یاب ہو سکتا تھا، وہ عیسیٰ کیوں کہتے ہیں اپنی قوم میں کھڑے ہو کے من انصاری اللہ، کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے، کون ہے جو میرا ناصر بنے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا حضرت موسیٰ کی طرف آئیے، وہ موسیٰ جو اژدہے کو، جو اپنے عصا کو درخت بنا سکتے ہیں، وہ موسیٰ جو اپنے عصا کو اژدہا بنا سکتے ہیں، وہ موسیٰ جو اپنے عصا سے دریا میں رستہ بنا سکتے ہیں، وہ موسیٰ جو اپنے عصا سے ایک پتھر پہ مار کے 12 چشمے نکال سکتے ہیں، وہ موسیٰ اس عصا سے نہیں کہہ سکتے کہ میری مدد کرو فرعون کے مقابلے میں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ نصرت بھی عصا کرنا شروع ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا اس امت میں سے خالص کون ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اس امت میں سے کون ہے جس نے مدد کرنی ہے؟ پتہ کیسے چلے گا لوگوں کی بصیرت اور شعور کا؟ پتہ کیسے چلے گا امت کی معرفت کا؟ پتہ کیسے چلے گا لوگوں کے صبر کا؟ کون ہے جو اسارت برداشت کرتا ہے؟ کون ہے جو شہادت برداشت کرتا ہے؟ کون ہے جو جوان بچے دے سکتا ہے؟ بصیرت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر امتحان نہ ہو تو صفین میں پتہ کیسے چلے گا کہ آدھا گروہ تو اندر سے خارجی تھا؟ جو نہیں فرمائی آپ نے، خارجی کون تھے؟ میرے بزرگ جانتے ہیں، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کروں، خارجی کون تھے؟ امیر المومنین کے سپاہی۔ صفین میں امیر المومنین کے سپاہیوں میں سے گروہ خوارج نکلتا ہے، خارجی نکلتے ہیں۔ کہاں ان خارجیوں کی بصیرت اور کہاں مالک اشتر کی بصیرت؟ کہاں تحت السرا، کہاں عرش علا، کہاں زمین، کہاں آسمان، کہاں وہ خارجی کہ جب مالک اشتر اس خیمے تک پہنچے کہ جس خیمے کے اندر چلا جانا چاہیے تھا، وجہ نہیں فرمایا آپ نے، اس خیمے کے قریب پہنچے اور مالک اشتر قریب پہنچے کہ اس نے اپنے مشیر سے مشورہ کیا کہ جس مشیر سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا، اس نے کہا قرآن کو نیزوں پہ اٹھاؤ۔ قرآن نیزوں پہ اٹھے، الامان، ہمیں امان چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ مالک آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے سے پیغام آیا امیر المومنین کا، مالک رکو۔ پوچھا مولا چند قدم ہیں، کام تمام ہونے والا ہے، کیوں روک رہے ہیں؟ کہا مالک جلدی جاؤ، علی کی جان خطرے میں ہے۔ کیوں؟ دشمن تو اس طرف ہے، علی کی جان کیوں خطرے میں ہے؟ کہا جب سے قرآن نیزوں پہ آیا ہے تب سے لشکر میں بغاوت ہو چکی ہے، ایک گروہ نے تلواریں نکال لی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن سے جنگ نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، صفین کے موقع میں فرمایا تھا، فرمایا لا یحمل ھذا العلم، نصرت اسلام کے اس علم کو، نصرت دین کے اس علم کو، نصرت ولی خدا کے اس علم کو، نصرت حجت خدا کے اس علم کو نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس میں دو صفات ہوں، ایک اس میں بصیرت ہو، دوسرا اس میں صبر ہو۔ اگر بصیرت ہوگی اور صبر ہوگا پھر ولی اللہ کا ساتھ دے سکے گا، اگر بصیرت نہ ہو تو دھوکہ کھائے گا ان قرآنوں سے جو نیزوں پر تھے۔ مالک نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا وہ گروہ یہ کہتا ہے، مالک کی بصیرت دیکھیے گا، وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن نیزوں پہ ہے ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، میں اپنی نسلیں قربان کر دوں اے اشتر کے بیٹے تیرے اس جملے پہ۔ کہا انہیں یہ بتاؤ، انہیں کیا اتنی معرفت و بصیرت و شعور نہیں ہے؟ یہ جو صفحات ہیں جو نیزوں پہ نظر آ رہے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، قرآن وہ ابو طالب کا بیٹا ہے جو خیمے میں تشریف فرما۔ قرآن یہ تھوڑا ہے جو نظر آ رہا ہے، قرآن وہ ہے جو خیمے میں بیٹھا ہے۔ میزان حق و باطل، معیار حق و باطل امام معصوم ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ جب خوارج سے مذاکرات کے لیے جنگ نہروان سے پہلے امیر المومنین نے جناب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، توجہ فرمائیے گا بہت اہم جملہ ہے، جناب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تو جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ کہا، جب خوارج سے مذاکرات کے لیے جناب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، کہا اے ابن عباس یاد رکھو خوارج کے ساتھ قرآن سے بات نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ میری جانب رہے، جس کا جو رزق ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ کہا ابن عباس خوارج کے ساتھ قرآن سے بات نہ کرنا، قرآن کی آیات سے بات نہ کرنا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی مکتبہ فکر ہے، جو بھی نظریہ ہے، قرآن سے اپنی دلیل لے کے آتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا دیکھو قرآن سے بات نہ کرنا، قرآن اس لیے آیا ہی نہیں تھا کہ تم قرآن سے استنباط کرو، قرآن اس لیے آیا ہی نہیں تھا کہ تم قرآن سے استدلال کرو، قرآن آیا تھا خدا نے اپنے حبیب سے کہا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب ہم نے قرآن اتارا ہے اس لیے تاکہ تو بیان کرے کہ قرآن میں کیا آیا ہے، نہ کہ میں ایک طالب علم قرآن سے سمجھوں کہ قرآن سے کیا آیا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ایک مفسر موجود ہے جسے قرآن کی تنزیل کا بھی پتہ ہے، جسے تعویل کا بھی پتہ ہے، جسے تفسیر کا بھی پتہ ہے، جسے ظاہر کا بھی پتہ ہے، جسے باطن کا بھی پتہ ہے، ورنہ تو قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن وہ ہے جو بعض کے لیے رحمت ہے اور بعض کے لیے خسارہ ہے، بعض کے ایمان میں اضافہ ہے، بعض کی گمراہی میں اضافہ ہے. شہید مطہری کے بقول قرآن اس بارش کی طرح کا ہے کہ اگر باغ پہ پڑے گی تو خوشبو میں اضافہ کرے گی، اور اگر کوڑے پہ پڑے گی تو بدبو میں اضافہ کرے گی. قرآن کیا کرتا ہے؟ جس کا ظرف پاک ہو اس کے لیے رحمت ہے، جس کا ظرف پاک نہ ہو اس کے لیے خسارہ ہے. آپ قرآن کو پڑھیں گے، بعض خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور بعض کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں ربطا للقرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن اس قاری پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو تو سمجھ رہا ہے، لیکن قرآن جن کے پیچھے چلانا چاہ رہا ہے ان کے پیچھے نہیں چل رہا، لہٰذا قرآن لعنت کرتا ہے. عزیزان محترم، بالکل یہ معاملہ ہے اہل بیت کا. قرآن کا ذکر کریں تو بعض کی شقاوت میں اضافہ ہوتا ہے، بعض کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اہل بیت میں سے کسی کا نام لیں، بعض کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، بعض کی شقاوت میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن اکیلا نہیں سمجھنا، قرآن ان سے سمجھنا ہے جنہیں قرآن ناطق کہا گیا ہے. کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، قرآن صامت میں اس کتاب خدا کو کیا کہا گیا؟ قرآن صامت، خاموش قرآن. قرآن صامت کسے کہتے ہیں؟ خاموش قرآن. اور امام معصوم کو کیا کہا گیا؟ قرآن ناطق، بولتا ہوا قرآن. کیا کہا گیا؟ کیا خوبصورت جملہ کہا. کہا قرآن صامت اور قرآن ناطق میں فرق یہ ہے کہ صفین میں اگر قرآن صامت نیزے پہ اٹھایا جائے تو وہ بول نہیں سکتا کہ دھوکے میں نہ آنا، مجھے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. قرآن بولے گا نہیں، خاموش ہے. یعنی صفین پہ نیزے میں جو اٹھے اور بول نہ سکے وہ قرآن صامت ہوتا ہے، اور جو بازار شام میں نیزے پہ اٹھے اور سورہ کہف کی تلاوت کر کے کہے کہ میں باغی نہیں تھا، میں حق پہ ہوں، یہ باطل پہ ہے، وہ قرآن ناطق کہلاتا ہے. بصیرت انسان کی ایسی ہونی چاہیے، اسے معلوم ہو کہ میرا ولی کون ہے، میرے زمانے کی حجت کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں، بصیرت یعنی میرا ولی کون ہے، میرے زمانے کی حجت کون ہے، اور میری حجت کا لشکر کون سا ہے، اور میرا دشمن کون ہے. ایسا نہ ہو نام حجت کا لے اور کھڑا دشمن کی صفوں میں ہو. بصیرت انتہائی ضروری ہے. وارثان قرآن کا گروہ کون سا ہے پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، آج بھی 1400 سال بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو قرآن کی مسلسل توہین ہے، یہ پوری امت کو یا پورے عالم انسانیت کو قرآن سے متنفر کرنے کی سازش ہے. کیوں؟ جب کوئی بھی گروہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے دلائل اور منطق کے سامنے جواب نہیں دے پاتا، چاہے وہ منطق قرآن کی ہو، چاہے وہ منطق مکتب اہل بیت کی ہو، چاہے وہ منطق حسینیت کی ہو، چاہے وہ منطق عزاداری کی ہو، تو پھر سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن کیا چہرہ مسخ ہو پاتا ہے؟ نہیں. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا لے، جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا لے، تم چند دفعہ اسے جلا کے یہ سمجھ رہے ہو کہ انسانیت کو اس قرآن سے دور کرو گے، نہیں، انسانیت اس قرآن سے اور قریب ہو رہی ہے. وہ اہل بیت جن کی گستاخی کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانیت کو اہل بیت سے دور کرو گے، نہیں، اہل بیت کے اور قریب ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم تو 1400 سال سے قرآن کی توہین کرنے والوں کے خلاف ہیں، ہم تو 1400 سال سے قرآن کو نیزوں پہ اٹھانے والوں کے خلاف ہیں، ہم تو 1400 سال سے قرآن کو جلانے والوں کے خلاف ہیں، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں، ہم تو توہین کرنے والوں کے 1400 سال سے خلاف ہیں، لیکن دشمن کو بھی معلوم ہے کہ وارثان قرآن کون ہیں۔ آج بھی سویڈن میں قرآن کے ساتھ بن سلمان کی تصویر کسی نے نہیں جلائی، جلائی ہے تو مکتب اہل بیت کے مجتہد کی جلائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وارثان قرآن کون ہیں، حقیقی وارثان قرآن کون ہیں۔ دشمن کو پتہ ہے کہ امام زمانہ کا لشکر کون ہے، یہ حسینیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام زمانہ کا لشکر کون سا ہے۔ ایسا نہ ہو، میں محبت تو امام زمانہ کی رکھتا ہوں لیکن بصیرت میں اتنی کمی ہو کہ امام کی فوج کے سپہ سالاروں کے خلاف دوسری صف میں جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ اگر بصیرت نہیں ہوگی تو امام کی نصرت نہیں کر سکوں گا۔ آج بھی اگر کسی کو شک ہے کہ وہ کون سا لشکر ہے جو امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جب 90 ممالک کے دہشت گردوں نے مل کر داعش نامی اس صدی کی خبیث ترین تنظیم بنائی، توجہ فرما رہے ہیں، آپ گھبرا تو نہیں رہے، اس صدی کی جب خبیث ترین ناصران امام زمانہ عمل سے نظر آتے ہیں، جب اس صدی کی خبیث ترین تنظیم بنی اور انہوں نے شام کی دیواروں پہ لکھا ستذهبین مع النظام کہ صرف بشار کی حکومت نہیں جائے گی، اے علی کی بیٹی تو بھی ساتھ جائے گی، تیرا حرم بھی ساتھ جائے گا، کون تھا جو نصرت امام زمانہ کے لیے اٹھا؟ کون تھا جو اٹھا؟ امتحان تو آپ کا اور میرا تھا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جہاں امتحان کی بھاری ہو وہاں امام اپنی ولایت تکوینی کو استعمال نہیں کرتے، وگرنہ اگر امام ولایت تکوینی کو استعمال کریں تو داعش مائش کی کیا حیثیت ہے، لیکن امام ولایت تکوینی کو استعمال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے یہ مقام امتحان ہے کہ اگر بقی کو گرایا جاتا ہے تو بقی گر جاتا ہے، امام ولایت تکوینی کو استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ولایت تکوینی کو استعمال کریں گے تو آپ کا اور میرا امتحان کیسے ہوگا؟ جب دوسری دفعہ حرم جناب سیدہ کو گرانے کی کوشش ہوئی شام میں تو کون اٹھا؟ کس نے کہا لبنان سے یہ تقریر کرتے ہوئے، نحن عباس کی یا زینب، یہ سید حسن نصر اللہ زندہ ہے، اے علی کی بیٹی تجھے دوبارہ قید نہیں ہونے دے گا۔ کس نے کہا؟ کون سا لشکر تھا وہ؟ قاسم سلیمانی کس لشکر سے تھا کہ جب اسے عراق سے بتایا گیا کہ چند کلومیٹر دور نجف سے پہنچ چکے ہیں، اس نے کہا جب تک میں آتا ہوں وہ پیش قدمی کریں گے، لیکن جب میں پہنچ جاؤں گا اس کے بعد ایک قدم آگے نہیں آ سکتے۔ لشکر امام زمان کو پہچاننا ضروری ہے، ولی کی معرفت بصیرت کا تقاضا ہے، اور ولی کے ساتھ کون سا لشکر چل رہا ہے کہ جو نصرت اپنے عمل سے کر رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی دین اور اہل بیت پہ حرف آئے، کیا کہا سید حسن نصر اللہ نے، نحن عباس کی یا زینب، اے میری بی بی ہم عباس بن کے تیرے حرم کا پروانہ وار طواف کریں گے، اے میری بی بی ہمیں اپنا عباس سمجھ، ہم تجھے دوبارہ قید نہیں ہونے دیں گے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی، جس کے پاس صبر نہیں ہوگا، وہ حجت خدا کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ حجت خدا کی نصرت نہیں کر سکتا۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں؟ فرمایا کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس، نافذ البصیرت صلب الایمان، بصیرت کی معراج پہ ہیں، ایمان ہے کہ چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ بصیرت کی معراج پہ کیسے ہیں عباس؟ کیونکہ عباس اپنے ولی کو پہچانتے ہیں۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی نے یہ بڑا خوبصورت جملہ کہا، مجھے بہت پسند ہے، حضرت عباس کے بارے میں فرمایا، حضرت عباس میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ مدینہ سے چلے سید الشہداء، مکہ میں 4 ماہ رکے، دوسرے جتنے بھی قریب کے اصحاب اہل بیت کے افراد، اپنے بھائی اپنے بہنوئی، سب سید الشہداء کو مشورہ دیتے ہیں۔ کوئی امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے یمن جائیے، کوئی کہتا ہے ہند جائیے، کوئی کہتا ہے اکیلے جائیے، مخدرات عصمت کو ساتھ لے کے نہ جائیے، ایک عباس ہے جو کہیں مشورہ دیتا نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ولی کی معرفت ہے، بصیرت رکھتے ہیں. عباس کو پتہ ہے میں نے اس امام کا انتخاب کیا ہے جسے میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس امام کا انتخاب کیا ہے جو عالم علم لدنی ہے، جس کے پاس علم الہی ہے، جو مظہر علم الہی ہے. عباس کہیں مشورہ نہیں دیتے ہیں، عباس بس کہتے ہیں مولا فرمائیے، حکم کیجئے کرنا کیا ہے. یہ عباس کی بصیرت ہے. یہ وجہ ہے کہ سید سجاد فرماتے ہیں روز قیامت ان للعباس منزلتا، چچا عباس کی وہ منزلت ہے یغبطہ بہ جمیع الشہداء. قیامت کے دن معصومین کو چھوڑ کے حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک تمام شہداء دیکھیں گے اور رش کریں گے کہ اے خدایا، کیا کسی شہید کی ایسی منزلت بھی ہو سکتی ہے جیسی عباس علمدار کی ہے؟ کیوں ہے ایسی منزلت؟ معصوم کی معرفت ہے، معصوم کی نصرت ہے، معصوم کے ساتھ قدم قدم پہ چلنا ہے، معصوم سے آگے نہیں بڑھنا. علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت ابو ذر کی معرفت میں فرق ہے، اور وہ فرق ایک جگہ پہ وہاں نظر آیا جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، ابو ذر نے تلوار نکال لی، سلیمان نے نہیں نکالی. جب بعد میں پوچھا گیا تو سلیمان نے کہا جب تک علی تلوار پہ ہاتھ نہ رکھے سلیمان پہلے ہاتھ نہیں رکھ سکتا. یہ سلیمان کی معرفت ہے. دیکھ رہے ہیں علی کے ہاتھ کو، علی کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ اگر علی تلوار نہیں نکال رہا تو سلیمان کی کیا مجال ہے کہ تلوار نکال رہا ہے؟ امام کے پیچھے رہنا ہے، امام سے آگے نہیں نکلنا. عباس کا صبر ایسا ہے، 27 رجب کو آدھی رات کو نکلتے ہیں، عباس صبر کر رہے ہیں. مکہ سے لوگ حج کر رہے ہیں، دین کا حقیقی قبلہ مکہ چھوڑ کے نکلتا ہے، عباس صبر کر رہے ہیں. کربلا کے پاس پہنچ کے حر سید الشہداء کے رہوار کی لگام میں ہاتھ ڈالتا ہے، ام البنین کا چاند دیکھ رہا ہے، صبر کر رہے ہیں. 7 کو حکم ہوتا ہے لب دریا سے خیمے ہٹا دیے جائیں، عباس دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. اس سے بڑا صبر میں کیا بیان کروں؟ خیام سے بچوں کی العطش العطش کی آوازیں ہیں، عباس صبر کر رہے ہیں. عزیزان محترم، آج 9 کی شب ہے نا، خیام حسینی سے زار و قطار بچوں کے رونے کی آوازیں، العطش العطش کی صدائیں ہیں، عباس سن رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. صبح عاشور ہے، عباس قاسم کے پامال لاشے کو دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. آن کا جنازہ دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. محمد کا جنازہ دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. حبیب کی داڑھی کو خون میں گلتا دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. علامہ مجلسی نے بھی لکھا، بار بار آئے، ایک مرتبہ آئے، سید الشہداء نے کہا عباس انت صاحب لوائی، عباس تجھے اجازت کیسے دوں، تو میری فوج کا جرنیل ہے، تو میرا سپہ سالار ہے، تو میرا علمدار ہے. میں کہوں گا اے زہرا کے لال، وہ فوج کہاں ہے جس فوج کا عباس علمدار ہے؟ وہ جوان کہاں ہیں جن جوانوں کا عباس سپہ سالار ہے؟ اجرکم علی اللہ. عباس کے لیے کتنا مشکل ہے صبر کرنا، کتنا مشکل ہے اپنے شاگردوں کو دیکھنا، کتنا مشکل ہے اپنے بچوں کو دیکھنا. آخر زہرا کے لال نے اجازت دی، کہا عباس دیکھو بچے پیاسے ہیں، تم اور میں دونوں، جو میں نے مقاتل میں پڑھا، تم اور میں دونوں بچوں کے لیے پانی لے کے آتے ہیں. ایک نیزہ سید الشہداء نے اٹھایا، ایک نیزہ ام البنین کے چاند نے اٹھایا، دونوں بھائی گھوڑے پہ سوار ہوئے. سید الشہداء نے بھی جنگ شروع کی، عباس علمدار نے بھی جنگ شروع کی. تاریخیں کہتی ہیں کچھ دیر بعد فوج نے فاصلہ ڈالا، سید الشہداء لڑتے لڑتے ایک جانب نکل گئے، ام البنین کا چاند لڑتے لڑتے لب دریا پہ آیا. دریا پہ 4000 کے لشکر کا پہرا تھا، توجہ کیجئے گا، 4000 کے لشکر کے پہرے کو ام البنین کے چاند نے چند لحظوں میں چھڑوایا. اب گھوڑے کو پانی میں ڈالا، مشکیزہ بھرا. سید ابن طاؤس لکھتے ہیں ایک مرتبہ چلو پانی کا بھرا اور ہاتھ کو اپنے منہ کے برابر لائے. سید ابن طاؤس کہتے فزق رہا تشل حسین، ایک مرتبہ حسین کی اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی، حسین کے بچوں کی پیاس کا یاد آنا تھا، عباس نے اپنا ہاتھ کھول دیا، پانی گر گیا، عباس وفا کی اس معراج پہ پہنچا، پانی پی سکتا تھا نہ پیا، حسین سے وفا کا تقاضا یہ تھا، اب مشکیزے کو بھرا، گھوڑے پہ رکھا، اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، کسی میں ہمت نہیں ہے، ام البنین کے چاند کے سامنے آئے، ایک نخل کے پیچھے چھپ کے، ایک درخت کے پیچھے چھپ کے، حکیم بن طفیل نے ایک وار کیا، عباس کا ایک بازو کٹ کے نیچے گرا، سید الشہداء پہ پہلی قربانی دی، رجز پڑے، شیر پڑے، جو آج بھی کربلا میں حضرت عباس کے حرم میں لکھے ہوئے ہیں، فرمایا لو قطعتم یمینی انی احامی عبدن عن دینی، تم میرا دایاں بازو کاٹ کے کیا سمجھ رہے ہو، میں اپنے دین کا آخری دم تک دفاع کروں گا، شاید حسین کو عباس اپنا دین کہہ رہے تھے، حسین میرا دین ہے، حسین میرا ایمان ہے، حسین میرا اسلام ہے، میں حسین کا دفاع کروں گا، دوسرا وار ہوا، دوسرا بازو بھی ام البنین کے چاند کا کٹ کے حسین کے دربار میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ پیش ہوا، توجہ کیجئے گا، اب عباس نے کیا کیا، اپنے مشکیزے کو بچانے کے لیے گھوڑے کی کچھ پشت پہ مشک رکھی، مشک کے اوپر اپنا سینہ رکھا، مشک کے اوپر لیٹ گئے، پاؤں سے زور دیا، گھوڑے سے کہنا چاہ رہے تھے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس لشکر اشکیا سے نکال کے مجھے خیام حسینی تک لے جا، لیکن ہوا کچھ یوں، ہرملا نے ایسا تیر کمان میں رکھا جو تیر ایسے نشانے پہ لگا، عباس کے سینے کے نیچے، گھوڑے کی پوش کے اوپر تیر مشکیزے میں لگا، ساری مشک پانی زمین کربلا میں گرا، شاید عباس نے گھوڑے سے کہا ہو اب خیام میں جانے کی ضرورت نہیں، اب سکینہ تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، مقاتل لکھتے ہیں اب جو ام البنین کے چاند کے بازو جو نہ تھے، اب لشکر اشکیا کا خوف جو ختم ہو گیا، اب ڈر جو اتر گیا، اب چاروں طرف سے آیا ہزاروں کا لشکر، اکیلا تھا ام البنین کا چاند، بازو بھی نہ تھے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار مارا، ایک تیر ام البنین کے چاند کی آنکھ میں لگا، ایک گرز سر پہ لگا، سر پہ لگنا تھا گھوڑے کی زین کی بندی سے، لیکن عزیزان محترم دوسرے شہداء کے ساتھ ایک فرق تھا، ہر شہید جب اترا اس کے بازو تو تھے نا، کاش عباس تیرا ایک بازو ہوا ہوتا، منہ کے بل زمین پہ گرا، زمین کربلا نے دو بین سنے، ایک بین ٹیلے سے زہرا کے لال نے کیا، دوسرا بین خیام سے علی کی بیٹی نے کیا، زہرا کے لال نے ٹیلے سے کہا الان انکسر زہری وقلت ہیلتی، عباس تو نہیں گرا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کا کوئی ناصر نہ رہا، ایک بین خیمے سے آیا، آج تک جو لاش آتی تھی علی کی بیٹی کبھی کہتی تھی وہ محمد، کبھی کہتی تھی وہ علیہ، کبھی کہتی تھی وہ حسنا، اب عجیب سا بین آیا، آواز آئی واہ جابا، او میرا پردہ